Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, innallaha samiun basir. Sadaqallahul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna rushdana wa izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Samiul muhtaram, alhamdulillah aaj ki jo nashist hai suratul mujadala se uska aagaaz inshaallah hum karenge. Kal surah hadid ke mutalle mein jab uska humne aagaaz kiya tha, ye baat samjhi thi ke suratul hadid se اور سورۃ التحریم تک یہ 10 مدنی سورتوں کا ایک بڑا حسین گلدستہ ہے کہ جس میں اصل خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، یعنی اہل ایمان سے ہے، اور بہت ہی اہم مضامین ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان 10 سورتوں میں ہمارے سامنے دین کے حوالے سے رکھے ہیں. دین کے تقاضوں پر مشتمل بڑی جامع سورت سورۃ الحدید کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اب سورۃ المجادلہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ دو اصل میں گروہ ہیں کہ جو زمین پر اس وقت ہیں اور ان کا آپس میں جو مقابلہ ہے، تو یہ اس سورۃ المجادلہ کا موضوع ہے. اور حزب اللہ تو اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کی کوشش کرتے ہیں، اور حزب الشیطان وہ دو طرح کے ہیں. ایک ظاہری حزب الشیطان ہے، یعنی کفار، اللہ کے دشمن، کھلے دشمن، اور دوسرے جو ہے وہ آستین کے سانپ، یعنی مخفی دشمن، منافقین. یہ دونوں حزب الشیطان میں شامل ہیں. تو ان کا آپس میں مقابلہ یہ اصل موضوع ہے، اور منافقین کی روش انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی اس میں، اور اس میں ہمیں آئینہ اپنا دیکھنا ہے. ابتدائی جو آیات ہیں وہ ایک خاص پس منظر اس کا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت خولا بنت مالک بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند جو ہیں حضرت اوس بن سامت رضی اللہ تعالی، انہوں نے ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ زہار کر لیا. یعنی زہار ہم پڑھ کر آئے پہلے بھی کہ اگر کوئی زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوی کو رحم رشتے سے پکار دیتا تھا اور ماں کہہ دیا کرتا تھا، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جایا کرتی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس وقت تک کیونکہ زہار کے حوالے سے احکامات نہیں آئے تھے، تو بہرحال یہ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی ہیں اور آپ سے تقاضا کیا کہ بھئی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، تو لہٰذا اب شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوئی ہدایت مجھ پر نازل نہیں ہوئی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائی. اس پر پھر امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ خاتون حضرت خولا بہت ہی ہلکی آواز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کر رہی تھیں کہ اللہ کے رسول وہ بہت بوڑھے ہیں میرے شوہر، اگر میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں گی تو ان کا خیال کس طرح سے کون رکھے گا، وہ مشکل میں آ جائیں گے. اور امی عائشہ کہتی ہیں کہ وہ بہت ہی ہلکی آواز میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتویں آسمان پر ان کی جو بھی شکایت ہے وہ سن رہا تھا. اور پھر یہ آیتیں ہیں کہ جو ابتدائی حضرت خولا کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مسئلے کے حل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اب اس سمیت کے بعد انشاءاللہ آیات سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور یقیناً اللہ نے ان خاتون یعنی حضرت خولا کی بات سن لی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، یعنی بحث و مباحثہ کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ ہی سے اپنے غم کی شکایت کرتی تھیں. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سنتا تھا، ساتویں آسمان میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ دونوں کا جو بھی بحث و مباحثہ ہے وہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کلیئر کیا گیا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھتے ہیں، انہیں ماں کہہ دیتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، اور ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں کہ جنہوں نے انہیں جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ ایک نامعقول بات اور جھوٹ ہے کہ جو کہ کہتے ہیں یہ ظہار کر کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، خوب بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ لوٹانا چاہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے، لہٰذا اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا فتحریر رقبت من قبل یتماس، تو پھر لازمن آزاد کرانا ہے ان کو ایک غلام اس سے قبل کہ وہ یعنی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. ذالکم تو ازون بھی، اور یہ ہے جس کی نصیحت تمہیں کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے باخبر ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو. فمن لم یجد، اور اگر کوئی غلام نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماس، تو پھر دو مہینے کے لگاتار وہ روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یعنی بڑی سخت یہ معاملہ ہے کہ اگر درمیان سے کوئی ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ سے گنتی ہے کہ جو پوری کرنی پڑے گی. فمن لم یستطع، اور اگر جس کو اس کی بھی قدرت نہیں ہے، فاطعام ستین مسکینا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی 60 روزے جو ہے وہ رکھنے تھے دو مہینے کے، لہذا وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 ہی مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کیے جائیں گے کہ جیسے ذلیل کیے گئے وہ لوگ کے جو ان سے پہلے تھے. یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بدر میں جو ہے وہ ذلیل ہوں گے. وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی. وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے اہانت امیز عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، فینبئہم بما عملوا، پس وہ انہیں جتا دے گا جو بھی وہ انہوں نے عمل کیا. احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے اعمال محفوظ کر لیے ہیں. ونسوہ، اور وہ اسے بھول گئے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. ما یکون من نجوی ثلاثہ، تین لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، الا ہوا رابعہم، مگر چوتھا ان میں وہ اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اور نہ پانچ میں کوئی سرگوشی ہوتی ہے تو چھٹا اللہ سبحانہ وتعالی ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اور خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، الا ہوا معہم اینما کانوا، مگر یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی. ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ انہیں جتا دے گا ان کے جو بھی اعمال ہیں قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الم تر الی الذین نهوا عن النجوى، اور کیا اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں نجوا سے منع کیا گیا تھا؟ یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ اجتماعیت میں اگر کوئی اعلی قیادت کے خلاف کوئی خفیہ سرگوشیاں ہوں تو اس کے لیے اصطلاح جو ہے وہ نجوے کی آتی ہے، اور یہ منافقین جو ہے وہ اس طرح سے مل بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف جب وہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے تاکہ اجتماعیت کی جڑیں جو ہے وہ کھوکھلی کی جائیں. فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو نجوہ سے منع کیا گیا تھا؟ ثم یعودون لما نهوا عنہ، پھر وہ اسی کا اعادہ کرتے ہیں کہ جن سے انہیں منع کیا گیا تھا. ویتناجون بالاسم والعدوان ومعاصیۃ الرسول، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، نجوہ کرتے ہیں گناہ پر اور سرکشی پر اور اللہ کے رسول کی معصیت، ان کی نافرمانی پر. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب بھی یہ منافقین نبی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے وہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے بارے میں نہیں کہی، یعنی آ کے یہ سلام کرتے تھے، یعنی ملنے اہل ایمان کے ملنے کا جو بھی کلمہ تھا وہ السلام علیکم تھا، لیکن یہ منافقین یہود کی گود میں بیٹھ بیٹھ کر انہی کی خصلت وہ اختیار کر چکے تھے، یہ آتے تھے اور آپ کو کہتے تھے سام علیکم، یعنی السلام علیکم بجائے سام علیکم، اور سام کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ تم پر موت واقع ہو۔ لہٰذا یہ حرکتیں تھیں کہ جو منافقین کی تھیں کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے بارے میں نہیں کہی۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ اپنے دیوں میں پھر یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے دلوں میں کہ لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کہ اللہ نے ہمیں کوئی عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس کہنے پر، یعنی ہم نے اتنی بڑی گستاخی کرتی اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ کوئی ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا، ہمارے منہ پہ کوئی چھالے نہیں پڑتے، یعنی اللہ کی ڈھیل کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ فرمایا حسبہم جہنم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم جو ہے وہ کافی ہے، ان کا ٹھکانہ ہے، یسلونہا، وہ اس میں جھوکے جائیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والوں جب بھی تم باہم کوئی سرگوشی کرو تو گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی میں کوئی سرگوشی نہیں ہونی چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہاں نیکی اور تقوی کی امور میں جو ہے وہ سرگوشی تم کر سکتے ہو، کسی کو اکیلے میں لے جا کر کسی کی مدد کے حوالے سے موٹیویٹ کر سکتے ہو، ترغیب دے سکتے ہو کسی نیکی کے حوالے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ کہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ یہ جو خفیہ سرگوشیاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ لوگوں کو غمگین کرے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ شیطان تو اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو بھی یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم کسی اجتماعیت کا حصہ نہ بنیں، وہ اجتماعیت جو خالصتاً اللہ کی زمین پر اللہ کے عادلانہ نظام کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ ہم سے غیر متعلق اس وقت معلوم ہو رہی ہوں گی اگر ہم اجتماعیت کا حصہ نہیں، یہ تو اجتماعیت میں آ کے پھر جو بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جڑے کھوکھلی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ قیادت کے خلاف جو ہے وہ مل بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے خفیہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ اب حضور کی محفل میں منافقین آتے تھے اور جتھا بندی کر کے بیٹھتے تھے، گروپ بنا کر بیٹھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیان کی تاثیر ہے اس کو زائل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کونیاں مارتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور یہ ہے کہ کچھ جملے جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھینکتے تھے تاکہ نو مسلم جو ہے وہ ان کی توجہ اللہ کے رسول سے بٹے۔ لہٰذا اب اس کے علاج کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں کچھ احکامات اہل ایمان کو دیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب بھی تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی اختیار کرو تو کشادگی اختیار کیا کرو، کھل کر بیٹھ جایا کرو۔ یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے درمیان کشادگی پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جایا کرو تو اٹھ جایا کرو۔ لہٰذا یہ دو طریقے سے اذیت دیتے تھے منافقین کہ اب محفل ختم ہو گئی اللہ کے رسول کی، اب یہ بیٹھے بغیر اجازت اور آپس میں گپے لڑا رہے ہیں اور اللہ کے رسول شرم و حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے درجے بلند کر دے گا۔ والذین اوت العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے بھی درجے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اب منافقین آپ کی محفل میں جب آتے تو بڑا ہی یعنی کلوز ہو کے بیٹھتے تھے اور سرگوشی آپ کے کان میں کیا کرتے تھے، تاکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو واضح کیا جائے کہ ہم بہت قریب ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ان کی ایک پری پلانڈ ایک کیفیت ہوتی تھی، تو اس کا بھی علاج کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اہل ایمان سے کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی خفیہ یعنی سرگوشی کرنا ہو، اللہ کے رسول سے کوئی بات کرنی ہو خفیہ، تو اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیکس دو، یعنی کچھ صدقہ جو ہے وہ کرو۔ اور یہ تھوڑے عرصے یہ حکم رہا، پھر اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے اہل ایمان جب تم رسول سے کان میں کوئی بات کرو، سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو. اور جب منافقین کو یہ بات پتہ چلی، کیونکہ انہیں مال سے جو ہے وہ بڑی محبت جان اور مال سے، لہٰذا یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی اس روش کو جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹے. ذالک خیر لکم و اطہر، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تم اس کی قدرت نہ پاؤ، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، سو جب تم یہ نہ کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تم پر اس سے درگزر کر دیا، اس حکم کو منسوخ کر دیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس اب تم نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو. اب اس کے بعد منافقین کی جو دوستیاں ہیں یہودیوں سے، ان کا تذکرہ. الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، کیا نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں کہ جن پر اللہ نے غضب نازل کیا؟ ما هم منكم ولا منهم، یہ نہ ان تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، ان کو بس اپنی جان اور مال پیاری ہے منافقین. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. عاد اللہ لهم عذابا شديدا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں. اتخذوا ايمانهم جنة، جب یہ منافقین جو ہے وہ یعنی ان سے کوئی وضاحت مانگی جاتی جھوٹ پر، تو یہ قسمیں جو ہے وہ کھا کر اپنے آپ کو بچا لیتے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو جو ہے وہ ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبيل الله، پس وہ رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین، پس ان کے لیے اہانت امیز عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے مال اور نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آنے والے ہیں اللہ کے مقابلے میں. اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ جمع کرے گا. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو یہ وہاں پر بھی جو ہے وہ قسمیں کھائیں گے جھوٹی، کہ جس طرح سے مسلمانوں تمہارے سامنے آج یہاں یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ جھوٹی قسمیں کھا کے وہ گمان کریں گے کہ وہ کسی شے پر ہیں، کوئی بھلی راہ ان کو مل جائے گی. الا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ إِنَّهُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی منافق جو ہے وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، یہ منافقانہ طرز عمل ہے. استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان پر شیطان. فانساہم ذکر اللہ، پس انہیں اللہ کی یاد اس نے بھلا دی. اولئک حزب الشیطان، فرمایا جا رہا ہے یہی ہے حزب الشیطان، یہی ہے شیطان کی پارٹی. ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور بے شک شیطان کی جو پارٹی ہے، اس کا جو گروہ ہے، وہی خسارہ پانے والا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، ایک فیصلہ اللہ نے رسولوں کے حوالے سے یہ فرما دیا کہ اللہ نے یہ لکھ دیا، یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے. یعنی رسولوں کو شہید نہیں کیا جا سکتا، انبیاء تو وہ شہید بھی ہوئے، لیکن رسولوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کو شہید نہیں کیا جا سکتا، وہی غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی و عزیز، اور بے شک اللہ قوی ہے اور عزیز ہے. اب اہل ایمان کا تذکرہ ہے، حزب اللہ کا تذکرہ. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں کہ جن سے اللہ اس کے رسول کی مخالفت جنہوں نے کی. بلو کانو آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، خواہ وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے کنبے قبیلے کیوں نہ ہوں، چاہے جتنی قریبی رشتہ داریاں کیوں نہ ہوں، اگر وہ لوگ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو تم اہل ایمان کو ان سے دوستیاں کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان جو ہے وہ اس کو ثبت کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ صفات کا حامل ہم سب کو بنائے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی مدد کی ہے اپنے روح سے، یعنی روح یہاں سے مراد کیا ہے؟ قرآن. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اہل ایمان کی تائید فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ صحابہ کرام کے جن کے لیے اعلان ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے حزب اللہ. ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ بے شک اللہ کی جو جماعت ہے، اللہ کی پارٹی، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. اب اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، اور اس میں خاص پس منظر یہ ہے کہ جو ایک قبیلہ رہ گیا تھا بنو، بلکہ یہ یہودی ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ مدینہ بدر کیا گیا. اصل میں انہوں نے احد میں میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، کفار کا جو ہے وہ ساتھ دیا، ان کا محاصرہ کیا اللہ کے رسول نے مسلمانوں نے، اور خاص ایک حکم اللہ نے دیا مسلمانوں کو کہ جاتے ہی بنو نذیر کے علاقوں میں جتنے بھی درخت ہیں ان کو جو ہے وہ کاٹ ڈالنا. یہ عمومی ہدایت نہیں ہوتی مسلمانوں کو، لیکن خاص یعنی ان پر روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے درختوں کو جو ہے وہ کاٹ ڈالنا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب انہوں نے پہلے ہی یعنی محاصرے پر ہتھیار جو وہ ڈالے ہیں، اور یہودیوں کو پھر اجازت دی گئی کہ ایک شخص صرف ایک اونٹ پر جتنا اپنے گھر کا ساز و سامان لا سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، وہ لے جائے. تو انہوں نے پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر جو ہے وہ برباد کیے، سب کچھ توڑ تاڑ کر جو ہے وہ اونٹ پر لادنے لگے. دوسری طرف عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا، یہ محاصرے سے پہلے اس نے تھپکیاں دی تھیں یہود کو کہ دیکھو ڈٹے رہنا، ہرگز مسلمانوں کی بات نہ ماننا، اور اگر مسلمان تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. لیکن یہ ہے کہ پھر کس طرح سے وہ پلٹ گیا. تو یہ پورا واقعہ ہے کہ جو اب آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کی کہ جس نے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کے سب کس کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وہ العزیز الحکیم، وہی غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے کہ جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو یعنی بنی نذیر کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی مقابلے پر. فرمایا کہ ماں ظننتم ان یخرجوا، اور اے مسلمانوں تمہیں گمان تک نہ تھا کہ وہ اس طرح سے پہلے مقابلے پر محاصرے پر جو ہے یہ ہتھیار ڈال دیں گے. وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، اور یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے جو مضبوط قلعے ہیں انہیں وہ اللہ سے جو ہے وہ بچا لیں گے. فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو ان پر اللہ کا غضب پھر ایسی جگہ سے آیا کہ جس کا انہیں گمان تک نہ تھا. وقذف فی قلوبهم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرنے لگے. یعنی کچھ تو اہل ایمان کے ہاتھوں گھر برباد ہوئے، اور کچھ اپنے ہاتھوں وہ توڑ تاڑ کر جو ہے اونٹ پر جو ہے وہ رکھنے لگے. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے بصیرت کی آنکھوں والوں، اے ہوش مندوں، تم عبرت جب وہ اس واقعے سے پکڑ لو. یہ اشارہ اصل میں کر دیا گیا بنو قریظہ کی طرف، کہ جو پھر سن 5 ہجری میں وہ ایکزائل کیے گئے ہیں، انہوں نے پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب میں غداری کی تھی، ان کو پہلے سے وارن کر دیا گیا. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا ہوتا تو وہ انہیں دنیا ہی میں پھر عذاب دیتا. ولهم في الاخره عذاب النار، اور ان کے لیے تو آخرت میں پھر جہنم کا عذاب ہے. یہ عذاب کیوں ہے ان یہودیوں پر؟ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر سخت عذاب دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا، اور اے مسلمانوں جو تم نے درخت کے تنے ان کے کاٹ ڈالے تھے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تھا، فبإذن اللہ، تو یہ تم نے کیا اللہ کے حکم سے. ولیغزی الفاسقین، تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے. اب جو بھی مال غنیمت حاصل ہوا بغیر جنگ کے حاصل ہوا، تو فرمایا جا رہا ہے یہ مال فے ہے. دو قسمیں ہیں مال کی، مال غنیمت کہ جو کفار سے جنگ کی صورت میں مال حاصل ہو تو وہ مال غنیمت ہوتا ہے، کہ جو پھر اس کی تقسیم مہاجرین میں اور جو بھی جنگ میں شامل تھے اہل ایمان ان میں وہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن جو مال فی ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، یہ کل کا کل بیت المال کا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو بھی مال فی بنو نذیر سے دلوایا، فما او جفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو اے مسلمانوں نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب فرما دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذ القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بستی والوں پر جو مال اپنے رسولوں کو دلوائے بنو نذیر سے، تو وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور رسول کے جو بھی قرابت دار ہیں ان کے لیے ہیں، اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں. یعنی یہ مال فی کل کا کل بیت المال میں آج اللہ کے رسول کے بعد وہ چلا جائے گا، اور اس وقت اللہ کے رسول کی تحویل میں وہ مال فی جاتا تھا، اور اس سے پھر آپ اپنے لیے اور جو بھی قرابت دار ہیں آپ کے اس میں وہ مال تقسیم ہوتا تھا، اور جتنے بھی غربا مسکین اور یتیم ہیں مسافر ہیں ان میں وہ مال تقسیم ہوتا تھا. کئی لا یکون دولتم بین الاغیاء منکم، درمیان میں اکنامک سسٹم کا ایک بڑا اہم اصول اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ہمارے سامنے دے دیا، اور آج بھی یہ مسلمہ اصول ہے اکنامک سسٹم کا، کہ جس ملک میں سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی، یعنی دولت جو ہے وہ سرکولیٹ ہوگی، حرکت میں آئے گی، عمرہ سے غریبوں میں جو ہے وہ جائے گی، تو وہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. جہاں کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو جائے، دولت مرتکز ہو جائے، عمرہ کے ہاتھوں میں صرف وہ گردش کرتی رہے، غربا میں نہ جائے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ملک بینکرپسی کا شکار ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر یہی عام اصول اللہ تعالیٰ 14 سال پہلے دے رہے ہیں کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے یعنی دولت جو ہے وہ تمہارے اغنیا کے گرد ہی جو ہے وہ گردش کرتے رہے، صرف دولت مندوں کے گرد ہے جو ہے وہ دولت وہ گھومتی رہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آج یہ سودی نظام کے ذریعے سے یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. جب اقبال نے کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جو ہے وہ جلا دو. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ عمرہ جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی نچوڑتے رہے غربا کی، اور غریب جو ہے وہ بالکل یعنی ایک وقت بھی کھانے کو اس کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے مل رہا ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جس سے پھر استحصال ہوتا ہے معاشرے میں. فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، دیکھو جو تمہیں رسول عطا کرے اسے لے لو، اور جن سے رسول تمہیں منع کرے ان سے تم باز آ جاؤ. یعنی یہ بات بھی منکرین سنت پر جو ہے وہ حجت ہے. یعنی منکرین سنت کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتھارٹی نہیں ہے اللہ کے رسول کے اقوال اور افعال، حالانکہ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن مجید میں، بھائی تم قرآن کو تو مانتے ہو نا، تم کہتے ہو کہ ہم اہل القرآن ہیں، ہم قرآن کو مانیں گے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول تمہیں جن چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور جو چیز تمہیں وہ دیں اس کو جو ہے وہ اختیار کرو. لہٰذا اللہ کے رسول قول سے فعل سے تمہیں بہت ساری چیزیں شریعت کے احکامات دے رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے تمہیں روک رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ تم اس کی طرف جا ہی نہیں رہے، ویلیو نہیں دے رہے، ویٹیج نہیں دے رہے حدیث کو، آپ کی سیرت کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا جو ہے وہ دینے والا ہے. اب یہ جو مال فی ہے کس کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، محتاج مہاجروں کے لیے خاص طور پر کہ جو کہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے محروم کر دیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، وینصرون اللہ و رسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک هم الصادقون، یہی ہیں کہ جو کہ سچے ہیں، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ یعنی انصار اس گھر یعنی مدینے میں ان سے قبل مقیم رہے اور ایمان میں پختہ رہے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی طرف جب وہ ہجرت کی. یعنی کیسی تاریخ رقم کی ہے کہ جیسے ہی آپ مدینے آئے ہیں، ایک مہاجر ایک انصار کو بھائی بنا دیا، بھائی بھائی کر دیا، شیر و شکر ہو گئے، تو سب کچھ انصار اپنا لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، ہر چیز آدھی آدھی تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایون کسی کی دو بیویاں تھیں تو مہاجر بھائی کے پاس گیا کہ تم کسی کو پسند کرو میں اس کو طلاق دیتا تو تم اس سے شادی کرو. اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ یعنی قربانیاں انصار نے جو وہ دی ہیں. فرمایا کہ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور جو انہیں مہاجرین کو انہوں نے دیا اس کی اپنے دلوں میں وہ کوئی حاجت نہیں پاتے. ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اپنے بھائیوں کو خواہ اپنی جانوں پر انہیں کتنی ہی تنگی محسوس کیوں نہ ہو, یعنی کتنی ہی ضرورت ان چیزوں کی خود کیوں نہ ہو, وہ اپنی چیزیں اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں. اور واقعتا اس کے پیچھے جو ایک واقعہ بھی ہے جو کہا جاتا ہے کہ وہ اس آیت کی نزول کی وجہ بنی, کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ فلاں شخص ہے اس کی کون میزبانی کرے گا, تو ایک صحابی ان کو لے گئے اپنے گھر. بیگم سے پوچھا کہ بھئی یہ ہمارا مہمان آیا ہے اس کی ہمیں خدمت کرنی ہے, کھانا کھلانا ہے, کچھ ہے؟ تو کہا کہ بس اتنا ہے کہ ہم بس جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پورا ہو جائے, گزارا ہو جائے. تو انہوں نے کہا شوہر نے کہ بھئی بچوں کو تو یوں کرو کہ بہانے سے تم سلا دو. اور یہ ہے کہ دسترخوان پر جب مہمان بیٹھے تو جو دیا ہے نا وہ بجھا دینا جیسے وہ کھانا شروع کرے. تو ہم جو ہے وہ ایسی بس ہاتھ چلاتے جائیں گے اور مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ سیر ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ میزبانی کی ہے ان صحابی نے, اور پھر اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہاری جو بھی میزبانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خوب جو ہے وہ پسند فرمایا. اور یہ آیات ہیں کہ جو نازل کیں کہ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ اظہار کرتے ہیں اپنی جانوں پر خواہ اپنی جان پر انہیں تنگی کیوں نہ ہو. یعنی جنگ یرموک کا وہ واقعہ کتنا ایمان افروز, کہ کس طرح سے جو ہے وہ زخمی پڑے تھے بالکل نزا کی کیفیت میں سارے, ایک جو ہے وہ العطش العطش پکار کر جو ہے وہ پانی مانگا اس نے, پانی پینے پلانے والے جو ہے وہ ان کے پاس گئے اور ابھی جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ پانی ڈالنے والے تھے کہ برابر سے ایک بھائی کی آواز آئی العطش العطش مجھے پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے. تو اس بھائی نے اس کو ریفر کیا کہ مجھے نہیں اس کو پلاؤ. وہ ان کے پاس گئے تو تیسرے کی آواز آئی العطش العطش, وہ تیسرے کے پاس گئے تو وہ وفات پا گئے, پانی نصیب نہیں ہوا. وہ پلٹ کر جو ہے وہ دوسرے کے پاس آئے وہ بھی وفات پا گئے, پہلے کے پاس آئے وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. تو یہ وہ تاریخ رقم کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قربانیوں کی, کہ آج ہم ان قربانیوں کے سلے میں اتنے آسانی سے بیٹھ کر ہم اللہ کے دین کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یعنی مال اور جان سب قربان ہو صحابہ کرام پر اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا فاولائک ہم المفلحون, یہی ہیں فلا پانے والے. والذین جاؤوا من بعدہم, اور جو لوگ ان کے بعد آئے یقولون وہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا, کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. والاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے کہ جنہوں نے ایمان میں جب وہ ہم سے سبقت کی ہے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی غل کوئی قدورت کوئی کینہ جو ہے وہ باقی نہ رہنے دے. ربنا, اور اے ہمارے رب, انک رؤوف الرحیم, بے شک تو بہت رؤوف ہے شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. الم تر الی الذین نافقوا, منافقین کا تذکرہ ہے کہ نبی کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب, کہ وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے. یہ وہی کال آ رہا ہے عبداللہ بن ابی کا کہ جو بنو نذیر کو اس نے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اگر مسلمان تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. انہوں نے کیا کہا کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم, کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے. وان قتلتم لننصرنکم, اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم لازمن تمہاری مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹ بولنے والے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم, اور اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلنے والے. ولئن قتلوا لا ینصرونہم, اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ہرگز ان کی مدد پہ نہیں آئیں گے. ولئن نصروہم, اور اگر وہ مدد کریں گے, لا یولن الادبار, تو یقیناً یہ پیٹ جو ہے وہ پھیر کر بھاگیں گے. ثم لا ینصرون, اور پھر کہیں بھی یہ مدد نہ کیے جائیں گے. لانتم اشد رہبتا فی صدورہم من اللہ, یقیناً ان کے دلوں میں اے مسلمانوں تمہارا ڈر وہ اللہ سے بہت جو ہے وہ زیادہ ہے. جس طرح سے آج آئی ایم ایف اور امریکہ اور یورپین ممالک کا خوف ہمیں زیادہ ہے, ایف اے ٹی ایف کا خوف ہمیں زیادہ ہے, جی ایس پی پلس کا خوف ہمیں زیادہ ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون, اور یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے. اب یہودیوں کے بارے میں تبصرہ کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر, وہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں فصیلوں کے پیچھے جو ہے وہ چھپ کر. بعضہم بینہم شدید, آپس میں ان کی لڑائی جو ہے وہ بہت سخت ہے. تحسبہم جمیعا, اے مسلمانوں تم ان یہودیوں کو اکٹھا گمان کرتے ہو. وقلوبہم شتا, حالانکہ ان کے دل جو وہ پھٹے ہوئے ہیں الگ الگ ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اور یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے. اب بنو قینقہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو پہلا قبیلہ بدر میں جس کو ایکزائل کیا گیا تھا, کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم, ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے کہ جو قریبی زمانے میں ان سے قبل ہوئے, انہوں نے بھی اپنے کام کا وبال چکھ لیا. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان, اور شیطان کا حال تو یہ ہے کہ اس قال الانسان اکفر, کہ جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر, گناہ کر جا, فلما کفرا, اور پھر جب اس شخص نے کہ جس نے شیطان جس کو شیطان نے بہکایا تھا کفر پر, جب وہ اس نے کفر کیا, قال انی بری ام منک, تو شیطان نے اس سے اعلان برات کی کہ میں تجھ سے لا تعلق ہوں, انی اخاف اللہ رب العالمین, اور میں تو یقیناً رب العالمین کا خوف ہے اللہ کا کہ جو مجھے ہے, میں اس سے ڈرتا ہوں. یعنی جھوٹ بولتا ہے, اگر ڈرتا ہوتا تو یعنی اصل میں سجدہ کرتا, اللہ کے حکم کا تابع دار ہو جاتا. فکان عاقبتہما انہما فی النار, اللہ فرما رہے ہیں کہ پس دونوں کا انجام, یعنی شیطان اور جو بھی اس کے بہکاوے میں آیا, دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا, وہ دونوں ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہ سزا ہے ظالموں کی. اب اس کے بعد یہ جو آخری رکوع ہے سورۃ الحشر کا, قرآن مجید کا بڑا ایک روحانی مقام ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یعنی سات آیات میں ابتدائی جو تین آیات ہیں اس میں عظمت انسان کا تذکرہ ہے, درمیان میں جو ایک آیت ہے اس میں عظمت قرآن کا تذکرہ, اور آخری جو تین آیات ہیں اس میں عظمت رحمان یعنی اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہاں غد کا لفظ آیا ہے کل, یعنی آخرت کے لیے, یعنی آخرت بالکل اتنی قریب ہے کہ جیسے کل, اور کل کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے, ہمارے مہینے سال گزر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو جمعہ آیا تھا, ابھی تو عید آئی تھی, ابھی تو رمضان آیا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ قیامت کا آنا ایسے کہ جیسے کل ہے. لہٰذا ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے یعنی کل کے لیے کیا بھیجا ہے, آخرت کے لیے کیا توشہ جمع کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. لہٰذا یہ ہے کہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے اہم ترین شے کیا ہے, وہ ہے تقوی. انسان کی عظمت وہ بھی جو ہے وہ تقوی کے ذریعے سے ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اور دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. کیا مراد اپنے آپ سے بھلا دیا؟ ابو جہل کو کیا اپنی خبر نہیں تھی؟ ابو لہب کیا اپنے آپ سے واقف نہیں تھا؟ نہیں, بلکہ یہ یعنی چلتے پھرتے مردے تھے, یہ کھاتے تھے, پیتے تھے, دیکھتے تھے, لیکن یہ ہے کہ یہ روحانی زندگی سے بالکل جو ہے وہ آری تھے, روح کے اعتبار سے یہ بالکل چلتے پھرتے مردہ تھے. لہٰذا اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, اور یہی لوگ ہیں نافرمان. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, برابر نہیں ہوتے جہنم والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون, اور جو جنت والے ہیں وہی ہیں کہ جو کہ اصل کامیاب ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان گروہوں میں شامل فرمائے, ان لوگوں میں شامل فرمائے. اب اس کے بعد آیت نمبر 21 میں عظمت قرآن کا بیان ہے. یہ قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اے نبی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. یعنی یہاں ایک دل میں یہ کیفیت پیدا کرنے والی بات ہے احساس ضیاع, کہ یہ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ یہ پہاڑ کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دے, تو یہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ انوار قرآن کی بارش ہمارے قلوب پر ہو رہی ہے اور ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں, دینی فرائض کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں, قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت کی قربانی دینے کو تیار نہیں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ احساس زیاں پیدا فرمائے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج میرے اور آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ دب جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. وتلک الامثال نضربها للناس, اور یہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. کیوں مثالیں بیان کی جا رہی ہیں؟ لعلہم یتفکرون, کہ تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب اس کے بعد تین آیتوں میں عظمت رحمان کا تذکرہ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ, غیب اور حاضر کا جاننے والا. هو الرحمن الرحیم, وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے. اس کی رحمت میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش, کہ جس کا مظہر کہ وہ کفار کو بھی جو ہے وہ رزق دے رہا ہے, اور اس کی رحمت میں دوام ہوگا قیامت تک, جنت تک. وہ کس پر ہوگا وہ دوام رحمت کا؟ وہ اہل ایمان پر ہوگا. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الملک, وہ حقیقی بادشاہ ہے. القدوس, اور وہ ہر عیب سے جو ہے وہ پاک ہے. السلام, وہ سلامتی والا. المؤمن, وہ امن دینے والا. المہیمن, نگہبان. العزیز, غالب. الجبار, اور جبار. المتکبر, اور وہ بڑائی والی وہ ذات. سبحان اللہ اما یشرکون, تو اللہ پاک ہے اس سے کہ جو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور, اور وہی اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے اور باری یعنی ایجاد کرنے والا بھی ہے. المصور, اور صورتیں بنانے والا بھی ہے. لہ الاسماء الحسنا, سبھی اچھے نام وہ اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, اور پاکی بیان کرتا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسی کی پاکی بیان کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے اور کمال حکمت والی وہ ذات ہے. اب اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے, اور یہ فتح مکہ سے پہلے یہ سورت ہے کہ جو نازل ہوئی. موضوع اس میں ہمارے سامنے آئے گا کہ حزب اللہ کا حزب الشیطان سے رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اللہ کے دشمن کی محبت جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی. خاص پس منظر یہ تھا کہ 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کو آپ نے بہت خفیہ رکھا. آپ چاہتے تھے کہ یہ خفیہ رہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بات لیک ہوتی تو خون خرابہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا, اور وہاں مسلمان بھی جو ہے وہ بستے تھے جو ہجرت نہیں کر پائے تھے, ان کا بھی نقصان ہوتا. اب ایک جو ہے وہ خطا ہوئی ایک بدری صحابی سے, یہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے عرض کیا بدری صحابی تھے, اور وہ بدری صحابہ کہ جن کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دی. تو بہرحال ان سے خطا یہ ہوئی کہ ان کے بیوی بچے تھے مکے میں, لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول مکے پہ چڑھائی کریں گے تو کہیں میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچ جائے, لہٰذا میں ایک احسان کر دوں مکے والوں پر کہ میں انہیں یہ خبر دے دوں کہ اللہ کے رسول چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول اس کو راز رکھنا چاہ رہے تھے, لہٰذا انہوں نے احسان کی نیت سے کہ میں یہ احسان کروں گا اور وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کر لیں گے, لہٰذا انہوں نے ایک خط لکھا, اور ایک عورت جو ہے وہ جا رہی تھی قافلے کے ساتھ مکے, لہٰذا اس کو دیا کہ یہ سرداروں کو وہاں پہنچا دینا. عورت نے اپنے جوڑے میں وہ خط چھپایا اور وہ روانہ ہو گیا قافلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ بھئی یہ راز لیک ہونے جا رہا ہے, اور اس طرح سے حضرت علی کو جو ہے وہ روانہ کیا اللہ کے رسول نے قافلے کے ساتھ. قافلے کو جو ہے وہ روکا گیا, عورت کی تلاشی لی گئی, اور یہ ہے کہ وہ خط برآمد ہو گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ جب یہ معاملہ کھلا کہ یہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ہوا ہے, تو حضرت عمر پیش ہوئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اجازت دیں تو میں حاطب کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے رسول نے روکا کہ عمر تمہیں نہیں پتا کہ یہ بدری صحابی ہیں, ان کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پھر سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت میں کہ بھئی اہل ایمان کو کہ بھئی تمہاری محبت کا معیار صرف ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. اے ایمان والوں, تمہارے یعنی تم میرے اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. وقت کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے وہ تمہارے دشمن اس کے منکر ہو چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں محض اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ جو کہ تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اور اب جب کہ تم نکلتے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی میری رضا چاہنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم ان کی طرف چھپ کر جو ہے وہ چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا تو وہ جان لے کہ در حقیقت وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، اور اگر وہ تمہیں پائیں یعنی اگر تم پر وہ دسترس پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تم پر کھولیں برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں، یعنی دست درازی بھی کریں اور زبان درازی بھی کریں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں ہرگز نفع نہ دیں گے تمہارے لیے رشتے دار اور نہ تمہاری یہ اولاد قیامت کے دن۔ بہت ہی اہم بات ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے، نہ مال کمائیں گے نہ یہ اولاد۔ یفصل بینکم، وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں جو یہ کہا گیا کہ بے رشتے داریاں کام نہ آئیں گی، تو بہرحال یہ مشکل کام ہے اس کو ہضم کرنا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ذرا تاریخ سے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ جو کہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے باپ کیا پوری قوم کی مخالفت جو ہے وہ مول لے لی تھی اللہ کی محبت میں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں ہے کہ جو ان کے ساتھ تھے۔ اس قالوا لقومہم، کہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے اعلان برات کرتے ہیں، اعلان بیزاری کرتے ہیں، اور ان سے بھی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت۔ والبغضاء ابدا، اور دشمنی ہمیشہ کے لیے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر جو ہے وہ ایمان لے آؤ۔ لہذا یہ ہے کہ یہ مومن اور حزب اللہ تو یہ ننگی تلوار جو ہے وہ ان کو بننا پڑتا ہے رشتے داروں کو، جو ہے وہ جب ان کے خلاف ہو جائیں تو رشتوں کو کاٹنے کے لیے وہ ننگی تلوار بنتے ہیں۔ الا قول ابراہیم علیہ ابی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے یہ کہنا کہ لاستغفرن لک، کہ میں لازمن آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور اللہ کے آگے میں آپ کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ پھر ہم نے پڑھا سورہ توبہ میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ باپ کفر ہی پہ مرا ہے تو پھر ان کے لیے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اور اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے تخت مش نہ بنا دینا کہ کافر ہم پر جو ہے وہ جو چاہیں کریں، اور اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کے لیے بھی اس دعا کو جب وہ قبول فرمائے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو ہی زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ۔ فرمایا جا رہا ہے کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو امید رکھتا ہے تم میں سے اللہ کی ملاقات کی اور آخرت کے دن کی ملاقات کی۔ ومن یتولى، اور جس نے روگردانے کی، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ تو بے نیاز ہے، اس کی ہم آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ اس اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، اور ممکن ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی کر دے کہ جن سے تم عداوت رکھتے ہو۔ یعنی فتح مکہ ہوگا اور یہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے اور تمہارے جو ہے وہ بھائی بن جائیں گے، جس طرح سے یہ نقشہ پھر ہوا۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، البتہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان کفار سے کہ جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے نہیں۔ ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، اور وہ کافر کہ جنہوں نے تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے کہ تم ان سے کچھ حسن سلوک کر سکتے ہو. وَتُقْسِطُ إِلَيْهِمْ, اور ان سے جو ہے وہ عدل پر مبنی بات کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ, اور بلا شبہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں یا نکلنے میں جو ہے وہ دشمنوں کی مدد کی, تولوہم, کہ تم جو ہے وہ ان سے دوستی رکھو, یہ ہے اللہ کی طرف سے منع. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, اور جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی ہیں کہ جو کہ پھر ظالم ہیں. اب اس کے بعد بات آ رہی ہے اہل ایمان خواتین کے حوالے سے, کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ تو طے ہو گیا تھا کہ جو مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے, کفار اور اہل ایمان میں یہ طے ہو گیا تھا صلح حدیبیہ میں. لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے اس موقع پر صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ, اس شک کا جو ہے وہ عورتوں پر نہیں ہوگا, کیونکہ اب وہ خواتین جو ہے وہ کافروں کے لیے حلال نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو, یعنی اب جو بھی مسلمان ہو کر جو ہے وہ آگے, تو اب خواتین کو واپس نہیں کیا جائے گا, مردوں کو تو کیا جائے گا لیکن خواتین کے لیے نہیں. یا ایوہ الذین آمنو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, اور جب اے ایمان والوں تمہارے پاس مومن مہاجر عورتیں آئیں, فامتحنوہن, تو ان کو اچھی طرح سے جانچ لیا کرو, ان کا امتحان لے لیا کرو کہ واقعتاً وہ مومنہ ہیں کہ نہیں. اللہ عالم بھی ایمان ہن, اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو. فَإِنْ عَلِمْ تُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات, اور اگر تم انہیں جان لو کہ وہ مومن ہیں, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, تو تم انہیں پھر کافروں کی طرف جب واپس نہ لوٹاؤ. لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ, کیوں؟ کیونکہ وہ جو مومن مہاجرات ہیں وہ حلال نہیں ہیں ان کافروں کے لیے, اور وہ کافر پھر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں رہے. اب دین اسلام کی خوبصورتی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا, اور تم ان کافر شوہروں کو جو ہے وہ دے دو کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے. یعنی اب ان کی خواتین مسلمان ہو کے آگئیں ادھر تمہارے پاس, تو لہٰذا اب تم جو بھی ان کافر شوہروں نے ان پر خرچ کیا تھا ان کو جو ہے وہ تم خرچہ دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے جو ہے وہ اب نکاح کر لو. اذا آتیتموہن اجورہن, کہ جبکہ تم انہیں ان کے مہر دو. ولا تم سے کوئی بیس عمل کوافر, اور تم کافر عورتوں کی ناموس کو جو ہے وہ قبضے میں نہ رکھو. یعنی یہ بھی کلیئر کر دیا گیا کہ اگر تمہاری ازواج وہ جو ہے وہ کافر ہو گئی ہیں اور ادھر چلی گئی ہیں, تو اب تم ان کی یعنی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو, اب ان کو طلاق دے کے یعنی فارغ کرو. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ, اور کفار سے مانگ لو کہ جو تم نے اپنی کافر عورتوں پر خرچ کیا تھا. یعنی جس طرح سے وہاں سے تم جو ہے وہ جب عورتیں آ رہی ہیں مسلمان ہو کے تم مال خرچ کر رہے ہو کفار کو دے رہے ہو, تو لہٰذا اگر تمہاری عورتیں کافر ہو کے وہاں جا رہی ہیں تو تم بھی جو ہے وہ اپنا خرچہ ان سے لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا, اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لیں کہ جو انہوں نے جو وہ خرچ کیا. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ, یہ اللہ کا حکم ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ, وہ تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور اگر کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے جب وہ نکل جائے, فَعَاقَبْتُمْ, تو پھر تم کفار کو جو ہے وہ سزا دو. یعنی اب ایک مسئلہ اور کلیئر کر دیا گیا کہ اگر تو تمہاری بیویاں کافر ہو گئی تھیں اور کفار کی طرف جو ہے وہ بھیجنے کی وجہ سے وہ مہر بھی گیا, اور کفار جو ہے وہ تمہیں وہ خرچہ واپس نہیں کر رہا ہے, تو لہٰذا اب کفار کو سزا یہ دو کہ اگر تمہاری عورتیں کافر ہو کے وہاں گئیں اور تمہیں ان کو وہ مال دینا تھا, اب وہ مال کفار کو نہ دو, روک لو اور اپنے اس بھائی کی مدد کرو کہ جس کو کفار نے وہ مال نہیں لوٹایا. فرمایا فَآقَبْتُمْ, تو تم کفار کو سزا دو. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا, پس جن کی عورتیں جاتی رہیں اپنے ان بھائیوں کو جس قدر انہوں نے خرچ کیا وہ مال ان کو دے دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی انتم بہ مومنون, یعنی جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المومنات یبایعنک, اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب مسلمان مرد ہیں ان سے تو آپ بیعت لیتے ہیں بالمشافہ, یہ بیعت مسنونہ یعنی یہ بیعت کی اصطلاح کسی بھی انقلابی جماعت کی تشکیل کے لیے یہ منصوص اصطلاح میں ہم نے پڑھا تھا، قرآن سے بھی ثابت، سنت سے بھی ثابت، اسلاف سے بھی ثابت، سیرت صحابہ سے بھی ثابت۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول مردوں سے تو بالمشافہ بیعت لیتے تھے، ہاں عورتوں سے جو ہے وہ بالمشافہ بیعت کس طرح سے لیتے تھے اور اس کے کیا الفاظ تھے وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءت المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے جو ہے وہ اس بات پر بیعت کرنے کے لیے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، اور نہ وہ بہتان لگائیں گی کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو، یعنی استعارہ ہے کہ وہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی بدکاری کا، ولا یعصینک کا فی معروف، اور اے نبی وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی معروف باتوں میں، شریعت کی کاموں میں، فبا یہ ہننا، تو اے نبی آپ ان خواتین مومن مہاجر عورتوں سے جو ہے وہ، یعنی جو بھی مومن عورتیں ان سے آپ اس طرح سے جو ہے وہ ان الفاظ پر جو ہے وہ بیعت لیں۔ تو لہٰذا جو بھی یہ قرآن مجید نے جو بھی احکامات بیت النساء کے حوالے سے دیے، عورتوں سے جو بھی بیعت اللہ کے رسول لیتے تھے، الحمدللہ تنظیم اسلامی میں بھی جو بھی خواتین بیعت ہو کے شامل ہوتی ہیں تو انہی الفاظ پر جو وہ بیعت کرتی ہیں امیر تنظیم سے، اور طریقہ کار جس طرح سے اللہ کے رسول کا ہوتا تھا خواتین سے بیعت لینے کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ مردوں سے تو آپ بالمشافہ لیتے تھے، خواتین سے پردے کے پیچھے سے، یا تو چادر جو ہے وہ ایک کونا ادھر اور ایک کونا خواتین کی طرف پکڑ کے یا تو بیعت لیتے تھے، یا پھر ایک بڑا سا لگن اور اس میں پردے کے اس طرف آدھا برتن اور یہ پانی سے بھرا ہوا، اور اس طرف آدھا اللہ کے رسول پانی میں ادھر سے ہاتھ ڈالتے تھے، پردے کے پیچھے خواتین جو ہے وہ پانی میں ہاتھ ڈالتی تھیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ بیعت بالمشافہ اللہ کے رسول خواتین سے وہ لیتے تھے۔ تو بہرحال یہی طریقہ تنظیم اسلامی میں بھی الحمدللہ اس کو جو ہے وہ رائج کیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عورتوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، دیکھو ان لوگوں سے تم دوستی نہ رکھو کہ جن پر اللہ نے غضب کیا، قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ جیسے کافر مردوں کے جی اٹھنے سے جو وہ بالکل مایوس ہو چکے۔ اب اس کے بعد سورہ صف ہے، انشاءاللہ یہ سورہ صف مکمل کر کے پھر انشاءاللہ ہم وقفہ کریں گے۔ اب جو اگلی چھ صورتیں ہیں یہ آپ نوٹ فرمائیں، یہ جوڑوں کی شکل میں آ رہی ہیں، پیئرز کی صورت میں۔ سورہ صف یہ اگلی سورت سورہ جمعہ سے مل کر جوڑا بنتی ہے۔ کسی بھی تحریک کی زندگی میں اور کسی بھی اجتماعیت یا تحریک کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ مقصد کا تعین ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے طریقہ کار بھی جو ہے وہ بالکل صحیح طور پر متعین ہو جائے۔ تو لہٰذا مقصد کا تعین سورۃ الصف میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک انقلابی جماعت اور اہل ایمان کا جو سب سے اعلیٰ ترین مقصد وہ ہو سکتا ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ میرا اور آپ کا سب سے اعلیٰ ترین مقصد کون سا ہو سکتا ہے، تو ہماری طرف سے جواب آنا چاہیے کہ وہی مقصد کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ لہٰذا سورہ صف کی آیت نمبر 9 یہ مرکزی آیت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہو رہا ہے، وہی مقصد کہ جو دو مرتبہ پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا مقصد کا تعین، دین کا غلبہ، اللہ کی زمین، اللہ کے احکامات کا نفاذ اس پر ہونا چاہیے، یہ مقصد کا تعین ہو گیا۔ اب اس مقصد کے تعین کے لیے صحیح میتھڈولوجی کیا ہے، میتھڈولوجی، صحیح طریقہ کار، وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ پیر ہے کہ جو کہ اس کا بنتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہ جو صورتیں آ رہی ہیں تفصیل کا موقع تو نہیں ہوگا، بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا، لیکن یہ اتنی قیمتی صورتیں ہیں کہ اس کو شامل کیا گیا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں، کہ جس کا تعارف تسلسل سے میں آپ کے سامنے کرا رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیل ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کی زبان سے اور آپ کی تحریر سے انشاءاللہ آڈیو ویڈیو یو ایس بیز کارڈز اور کتابیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, پاکی بیان کی, اللہ کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے, جو کچھ کے زمین میں ہے, کہ اللہ ہر کمی, ہر احتیاج, ہر نقص, ہر عیب سے جو ہے وہ پاک ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہی غالب ہے, کمال حکمت والا ہے. اب ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے, جھنجھوڑنے کا انداز, کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں, تمہارے قول اور فعل میں تضاد کیوں؟ تم کہتے ہو اللہ اکبر تو اللہ تمہارے گھر پہ بڑا نہیں, تمہارے اس 6 فٹ کے جسم پر جو ہے وہ اللہ بڑا نہیں, تمہاری پارلیمنٹ میں اللہ بڑا نہیں. تو لہذا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو لیکن عمل میں تم ایک اللہ کی مان کے نہیں دے رہے. دعویٰ کرتے ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی محبت کا, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول کا جو دین ہے وہ مغلوب ہے, یہ کیسی محبت ہے کہ اس کے لیے تم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, میدان عمل میں نہیں ہو. تو لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو. کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اور انتہائی ناگوار ہے یہ بات اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو کہ جو کہ کرو نہ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اب اسلام میں جو سب سے بڑی نیکی ہے, ہائیسٹ گڈ آف پائٹی, وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اگر دشمنان اسلام سے جو ہے وہ جنگ کرنی پڑ جائے تو بہرحال یہ ہے کہ مسلمان جب وہ پیٹ نہیں دکھاتا, پھر وہ کس طرح سے صف در صف ہو کر سیسا پلائی بھی دیوار بن کر جو ہے وہ کفار سے ٹکراتے ہیں. فرمایا کہ بے شک اللہ تو محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف در صف ہو کر, کان نہ ہوں بنیان مرسوس, کہ گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے وہ انقلابی آیت, نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ فقر خان کاہی ہے فقط اندوہ دلگیر. اب اس کے بعد دیکھیے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ایک کلائمیکس بیان کر دیا, جہاد فی سبیل اللہ کے مدارج و مراحل جو کتابچہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بڑا مفید رہے گا, یہاں قتال کا لفظ آیا ہے, جہاد کا لفظ بھی آگے آ رہا ہے. یہ مستقل اصطلاحات ہیں, جب بھی قتال جہاد کا لفظ آئے تو فوراً ذہن قتال کی طرف جاتا ہے, ایسا نہیں. جہاد فی سبیل اللہ کی جو کلائمیکس ہے وہ قتال ہے, بالکل آخری چوٹی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہاد بن نفس بھی ہے, نفس کے خلاف, نفس کے یعنی جہاد ما نفس, نفس کے ساتھ, نفس کے خلاف جب وہ جہاد کرنا, اسی طرح بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد کرنا, پھر باطل نظام کی پنج یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ ازمائی کے لیے جہاد, اس کو قتال کہا گیا. اور یہ قتال بالکل ڈے ون سے نہیں ہوگا, اس سے پہلے پوری اسٹریٹجی ہے کہ جو دین اسلام دیتا ہے, کفار کے ساتھ کیا کیا جائے گا, دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے گا, اپنے قول اور فعل سے حجت تمام کی جائے گی. لہٰذا یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ شعر ہیں اللہ کے رسول قرآن کی آیات کے. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ, اب کیونکہ یہ جہاد و قتال سے پسپائی سابقہ امت نے اختیار کی بنی اسرائیل نے, تو ہمارے لیے بطور عبرت ان کے 3 ادوار ہیں کہ جو سامنے رکھے جا رہے ہیں. پہلا دور کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام موجود, دوسرا دور جس میں عیسیٰ علیہ السلام موجود, اور تیسرا دور کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہے وہ ان کی آمد. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ, اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ علیہ, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یا قوم, اے میری قوم, لِمَ تُعْذُونَنِي, تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سب سے بڑی اذیت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم نے بنی اسرائیل نے دی کہ ارض فلسطین سامنے چہیتی قوم فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, موزانہ صحرا سینا میں آئے, بادلوں کا سایہ کیا, من و سلوا اترا, 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے. اب ایک تقاضا آ رہا ہے کہ بھئی ارض فلسطین ہے, اس پہ حملہ تمہیں کرنا ہے, یہ اقامت دین کی ذمہ داری اللہ نے تمہارے کندھوں پہ ڈالی ہے, تم کرو گے تو دین کی اقامت ہوگی. لہٰذا یہ ہے کہ اب ٹکے کا جواب دے دیا کہ فذہب انت و ربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون, کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں, ہم یہیں بیٹھے ہیں. یہ سب سے بڑی اذیت تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو؟ وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم, حالانکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, پس جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ وہ جواب آ گیا کہ جو کراس ریفرنس میں ہم پہلی آیتیں جو ہم نے پڑھی تھیں کہ اللہ نے مہر لگا دی دلوں پر, ان کی سماعت پر, اور بصارت پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اللہ نے مہر لگا دی تو بندے کا کیا قصور. تو یہ پھر ان آیات کا جواب ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, کوئی جبر اس کا نہیں. جب بندہ خود ٹیڑھ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے دلوں پر یہ مہر لگتی ہے, یہ نقص سزا پھر دنیا میں ملتی ہے. فرمایا کہ جب انہوں نے خود ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے نافرمانوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. دوسرا دور بنی اسرائیل کا جس میں عیسیٰ علیہ السلام موجود, آخری رسول بنی اسرائیل میں. وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ, اور یاد کرو کہ جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وسلام علیہ نے کہ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, مصدق لما بین یدی من التوراۃ, اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات جو ہے وہ آئی ہے تمہارے پاس موجود ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ, اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی, یاتی من بعدی, جو آئیں گے میرے بعد, اسمہ احمد, اور ان کا نام احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. لہٰذا یہ ہے اصل میں بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی, جس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ, دعائے خلیل اور نوید مسیحا. بی بی آمنہ کے بطن سے اللہ کے رسول کی پیدائش, اور آپ دعائے خلیل کا نتیجہ ہیں اور نوید مسیحا ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں. فرمایا کہ فلما جاءہم بالبینات, پس جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس معجزات کے ساتھ آئے, قالوا ھذا سحر مبین, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب تیسرا دور ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور فرمایا جا رہا ہے کہ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعى الی الاسلام, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے, اللہ کے رسول انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ پھر ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کفار کے وہ اللہ کے نور یعنی اللہ کے دین کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو کیا قرار دے رہے ہیں کہ یہ منہ کی پھونکیں ہیں, بس کچھ نہیں ہے, منہ کی پھونکوں سے پہاڑ جو ہے وہ ہلائے نہیں جا سکتے. لہذا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واللہ متم نورہ, اور اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا, دین کو غالب کر کے رہے گا. ولو کرے ہل کافرون, خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی جو ہے وہ ناگوار گزرے. اور ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا جا رہا ہے کیسے ہوگا, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر, الہدا کامل ہدایت قرآن حکیم دے کر, ودین الحق اور حق پر مبنی دین نظام عدل کے ساتھ, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, تاکہ وہ اس نظام عدل کو تمام باطل ادیان پر, کل نظام ہائے زندگی پر غالب کر دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی جب وہ ناگوار ہو. یہ ہے آپ کا مقصد بعثت, جو قرآن مجید میں اس شان کے ساتھ آیا کہ ایک نہیں دو نہیں تین مقامات پر, سورہ توبہ کی آیت نمبر 33, سورہ فتح کی آیت نمبر 28, سورہ صف کی آیت نمبر 9. اور یہ وہ مقصد بعثت ہے کہ جو اعلیٰ ترین مقصد اللہ کے رسول کا, جو آج ہمارا بھی مقصد ہے, ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کریں, ہم کوشش کے مکلف. اور اللہ کے رسول نے تو اپنا یہ مقصد پورا کیا, عرب کی زمین پر اللہ کے رسول نے وہ دین کو جو ہے وہ غالب کر دیا. یعنی ایک ہی لائف اسپین میں ہمہ گیر انقلاب. یعنی مورخین کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا مشکل ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی, ہر شے بدل گئے. اور یہ بات سے مسلمان جو ہے وہ اقرار نہیں کرتے, مسلمان تو کریں گے اقرار, اصل تو بات وہ ہے کہ جو دشمن جس کا اقرار کرے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ دشمنوں نے اس بات کا اقرار کیا واقعتاً کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ, فرسٹ ٹائم ان ہسٹری, اللہ کے رسول نے وہ کامل انقلاب ہے کہ جو کہ برپا کیا. مثالیں میں آپ کو دوں, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ عیسائی ہے, اور یہ ہے کہ وہ دی ہنڈریڈ نامی کتاب لکھتا ہے, اپنے وقت کے بہت موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جنہوں نے وقت کے دھاروں کو تبدیل کیا, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار, لسٹ ڈاؤن کرتا ہے 100 شخصیات, نمبر ون پر رکھتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اقرار کرتا ہے کہ پہلی شخصیت اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جنہوں نے انفرادی اور اجتماعی گوشوں میں کامل جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کی. دوسرا نام ایج ویلز,
कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये एजी वेल जो है वो कोई यानी मानने वाला नहीं अल्लाह के रसूल का, सख्त तरीन दुश्मन. और यह कि कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इस नामी किताब में इसने रकीक हमले किए, यानी जिस तरह से सटेनिक वर्सेस सुलेमान रुश्दी मलून ने जो है वो उसमें रकीक हमले किए, बिल्कुल इसी तरह से ये एच जी वेल्स ने जो अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखियां की. लेकिन जब ये हज्जतुल विदा का खुतबा पढ़ता है, ना किसी काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, ना अजमी को अरबी पर, ना अरबी को अजमी पर, कोई फजीलत नहीं. फजीलत है तो दीन में तकवा की बुनियाद पर है. तो ये लिखने पर मजबूर होता है कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में कि मैंने ये वाज सुने हैं जेजस ऑफ नजरस में, मसीह नासरी में, ईसा अलैहिस्सलाम के वाज मैंने बहुत सुने. लेकिन यह है कि ये अखुवत, महब्बत, मसवात कि जो भी ये वाज कहे गए, वाहिद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने इन बातों पर मबनी एक माशरा बिलफेल कायम करके दिखाया. तारीख में पहली, यानी पहली शख्सियत वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यानी अब मेरे और आपके लिए फिक्र तो यह है कि दुश्मन इन बातों को कबूल कर रहे हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम अपने बिजनेस में लगे हुए, इल्ला माशाल्लाह, इल्ला माशाल्लाह. अक्सरियत की कैफियत ये, दीन जाता है जाए, लेकिन यह है कि कारोबार ना जाए, यानी दो पैसे जो है वो नहीं जाने चाहिए, मेरी आसाइशें नहीं छूटनी चाहिए, मेरा लेविश लाइफ स्टाइल नहीं छूटना चाहिए. लिहाजा दीन जाता है जाए, वो यानी पांव तले रूंदा जाता जाए, दुश्मन जिस तरह से हमले करे वो करे, जिस तरह से दीन का खलवाड़ किया जाए वो किया जाए, नंगा नाच जो है वो शैतान नाचता रहे, उसके चेले अल्लाह की जमीन पर, हमें कोई फिक्र नहीं, हमें फिक्र है अपने कारोबार की. तो बहरहाल अगर ये सिचुएशन है तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है. अल्लाह के रसूल को क्या जवाब देंगे रोजे कयामत? अल्लाह के रसूल तो शिकवा करेंगे, हमने वो शिकवा भी पढ़ लिया कि अल्लाह मेरी इस कौम ने इस कुरान को बेकार शय समझ के इससे रूगर्दानी इख्तियार की, ना कुरान हम सीख रहे हैं ना दूसरों को सीखने दे रहे. कुरान पर जो है वो आज यानी सांप बनकर बैठे हुए खजाने पर कि दूसरे भी जो है वो करीब ना आए, हम तो बेअमल ही रहेंगे, दूसरे भी जो है वो अमल ना कर पाए, दूसरे भी कुरान और दीन इस्लाम को कबूल ना करें, अपने अमल से जो है वो डिमोटिवेट कर रहे हैं, मुतनफिर कर रहे हैं दूसरों को. अल्लाह सुबहानहू तआला हमें वाकईतन समझने की तौफीक दे. ये वो अजीम मकसद अल्लाह के रसूल का कि जिसके लिए एक इज्तमाइयत का होना पार्ट एंड पार्सल है, नामुमकिन है इसके बगैर. इज्तमाइयत के मेयारात मैंने आपके सामने रख दिए, वो इज्तमाइयत में हमें शमूलियत इख्तियार करनी है कि जिसका डिक्लेयर गोल अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम करने की कोशिश, जिसका तरीकाकार वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे मनहज से जो है वो माखूज हो, जिसका महवर व मरकज तरबियत का और दावत का वो कुरान मजीद हो, बहते समोतात के जरिए से वो तश्कील पाई हुई जमात हो, सीरत व किरदार के करीब आकर खुशबू महसूस करें, वाकई सीरियस, उस इज्तमाइयत में आप शामिल हो. तंजीम इस्लामी का प्लेटफॉर्म आपके सामने है, किताबचे मौजूद हैं, करीब आके पढ़ें, देखें, मुताला करें, गुफ्तगू करें, पूछें, कोई और जमात इस मेयार पर पूरी उतरती है उसमें शामिल हो जाए. लेकिन ये काम करना है, ये हमारे कंधे पर एक फर्ज के दर्जे में है. अल्लाह ताला मुझे और आपको इस काम के लिए कबूल फरमाए. फरमाया कि वलव करे हल मुशरिकून, हा ये मुशरिकों को कितना ही नागवार गुजरे, निजाम बातिल कभी नहीं चाहेगा कि अल्लाह के रसूल का, अल्लाह का ये दीन कि जो अपने अंदर मसावात रखता है, अल्लाह की हाकिमियत सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह की तस्लीम करता है, तो लिहाजा यह है कि वो यानी जमीन पर वो नाफिज हो जाए, उनकी चौधराटे जो है वो खत्म हो जाए. फरमाया कि या अय्युहल लजीना आमनु, अब जरा इंसानी जहन के करीब आकर कलाम करने का अंदाज है. एक तिजारत जो है वो बताई जा रही कि क्या हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे लिए बेहतरीन तिजारत कौन सी है कि जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले. मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरा मसला, आपका मसला ये नहीं है कि पानी नहीं आ रहा और चीनी जो है वो महंगी हो गई. ये मसाइल बिल्कुल सेकेंडरी नेचर के हैं. सबसे बड़ा मसला मेरा और आपका बहसियत मुसलमान कि मैं आखिरत में कैसे कामयाब हो जाऊं, मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये, आपके लिए सबसे बड़ा मसला ये होना चाहिए. लिहाजा उस आखिरत में कामयाबी के लिए दो कॉम्पोनेंट्स हैं तिजारत के, वो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं. ए ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, हम तुम्हारी रहनुमाई करें एक ऐसी तिजारत की तरफ, तुंजी को मिन अज़ाबिन अलीम, तो जो मैं दर्दनाक अजाब से बचा ले. तो मिनून बिल्लाहि व रसूली, तुम ईमान लाओगे अल्लाह पर उसके रसूल पर, नंबर एक. और ईमान कौन सा? इकरार से बढ़कर वो तस्दीक बिल कल्ब वाला ईमान, हकीकी ईमान के जिसका इजहार अमल से होता है. اور اس ایمان کا اظہار دوسرے کمپوننٹ سے ہوگا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور ہمیشگی کے وہ باغات, پاکیزہ وہ مکانات. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہی تو شاندار کامیابی, اور کیا چاہیے تمہیں. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, ہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جو تمہیں بڑی پسند ہے, اور وہ کیا ہے؟ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, کہ اللہ کی مدد آ جائے اور قریبی دنیاوی فتح بھی جب وہ نصیب ہو جائے. حالانکہ اللہ کی نگاہ میں تو آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے, ہاں لیکن انسانی فطرت میں تمہیں یہ پسند ہے کہ تم جو بھی خرچ کر رہے ہو, اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہو, تو دنیا میں بھی کچھ رزلٹ نکل آئیں. تو فرمایا جا رہا ہے وبشر المؤمنین, نبی آپ اس کی بھی بشارت دیں اہل ایمان. لہٰذا یہ دنیا میں بھی دین کا غلبہ ہونا ہے. آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سی ماپا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, اور سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. کیوں؟ میرے اور آپ کے لیے تسکین کا سامان یہ ہے, نا امیدی سے جو ہے وہ نکلنے کا جو کرن میرے پاس ہے, ہمارے پاس ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بشارتیں. اللہ کے رسول نے فرما دیا قرب قیامت, قیامت سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر دین کا غلبہ ہو. لیکن اب میرے اور آپ کی روش یہ ہو کہ بس ہم انتظار کرنے بیٹھ جائیں, بس اپنے کاروبار میں مگن ہو جائیں, نہیں, بلکہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر کے اس دین کے غلبے کے لیے راہ ہموار کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا انصار اللہ, ہو جاؤ اللہ کے مددگار. جہاد کرنے والوں کے لیے عظیم سعادت, یہ جو بھی دین کے غلبے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین, کہ جیسا کہ کہا فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام و سلام علیہا اپنے حواریوں سے, اپنے ساتھیوں سے, کیا فرمایا تھا کہ من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کون میرا مددگار ہے, کون میرے ساتھ اجتماعیت میں جڑتا ہے. یہ ہے وہ منسوس طریقہ انقلاب کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, تو پس ایمان لائی بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت. وکفرت طائفہ, اور ایک گروہ نے تو جو ہے وہ کفری کر دیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی جو ہے وہ تائید فرمائی, ان کی مدد فرمائی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, سو وہ ان پر جو ہے وہ غالب ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. یہاں انشاءاللہ ہم وقفہ کر رہے ہیں, اور چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.